الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، امید ہے انشاءاللہ آئندہ جمعرات سے ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوگا، چاند نظر آنے کی توقع ہے. ذوالحجہ کا مہینہ ہماری اسلامی تاریخ کا اور قمری سال کا 12واں اور آخری مہینہ ہے. ذوالحجہ کے معنی ہیں حج کیے جانے والا مہینہ، یعنی ایسا مہینہ جس میں حج کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے. چونکہ اس ماہ میں امت مسلمہ ہر سال حج کرنے کے لیے جمع ہوتی ہے، اسی مناسبت سے اسے ماہ ذوالحجہ یعنی حج والا مہینہ کہا جاتا ہے. اس مہینے میں حج کے علاوہ دوسرا اہم تہوار عید الاضحیٰ کا ہے. جس تہوار کے موقع پر مسلمان نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی اللہ تعالی کے حضور میں پیش کرتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، بیدار قومیں اور باشعور افراد سال کے ختم ہونے پر اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارا گزشتہ سال دینی، معاشی اور فکری و عملی لحاظ سے کیسا گزرا ہے، اور گزشتہ کارکردگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں آئندہ سال کی پلاننگ کیسے کرنی چاہیے تاکہ گزشتہ سال کی نسبت ہماری عملی زندگی میں نمایاں بہتری آئے، ایسی بہتری جسے ہم خود محسوس کریں، جسے ہم سے متعلقہ تمام افراد اور ادارے محسوس کریں. آج جو بری طرح سے میٹیریلزم کی دوڑ ہے، اس میں نہ تو لوگوں کو سال کے گزرنے کا پتہ چلتا ہے، نہ مہینوں کے گزرنے کا پتہ چلتا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو لوگوں کو یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ آج دن کون سا ہے، کیونکہ اس بری طرح بھاگ دوڑ میں لوگ مسلسل الجھے ہوئے ہیں کہ ان باتوں کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں آ پاتا۔ حالانکہ اصولی طور پر ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ہمارا گزشتہ سال کیسے گزرا ہے اور آئندہ سال کی پلاننگ ہم نے کیسے کرنی ہے کہ اس سال میں ہماری عملی زندگی میں نمایاں بہتری آئے، جس بہتری کے اثرات ہم خود بھی محسوس کریں اور ہم سے متعلقہ افراد یا ادارے بھی محسوس کریں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خطبہ حجت الوداع دیا، اس کے ایک حصے میں یہ بات بیان کی گئی کہ سال کے مہینوں کا تعین اور ان مہینوں کے نام جو مسلمانوں کے ہاں رائج ہیں، یہ انسانوں کے متعین کردہ نہیں، بلکہ انسانوں کے پروردگار نے جب سے آسمان و زمین بنائے ہیں تب سے مہینوں کا عدد متعین کر دیا ہے اور ان کے نام بھی رکھ دیے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرن، مہینوں کی تعداد اللہ تعالی کے ہاں 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے مہینوں کی تعداد تب سے 12 چلی آ رہی ہے، بلکہ ان مہینوں میں سے بعض کے احکام بھی اللہ تعالی نے خود متعین کیے ہیں۔ چنانچہ تمام انبیاء علیہم الصلات و تسلیمات کی شریعتوں میں سال کے 12 مہینے مانے جاتے رہے ہیں اور ان میں سے 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اوپر تلے 3 مہینے اکٹھے، اور رجب، شعبان سے پہلے کا مہینہ رجب، یہ بڑے فضیلت اور احترام والے سمجھے جاتے تھے۔ تمام انبیاء علیہ الصلات و تسلیمات کی شریعتیں اس پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب عام مہینوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، اور اسی طرح ہر گناہ کا وبال بھی عام مہینوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہم الصلات و تسلیمات کی شریعتوں میں ان مہینوں کے دوران قتال اور جہاد بھی منع تھا، اسی لیے ان کو 4 حرم کہا گیا ہے، 4 حرمت والے مہینے۔ شریعت مصطفی میں فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور قتال کی ممانعت کا حکم تو منسوخ ہو گیا، لیکن ان مہینوں کا احترام اور ان مہینوں میں عبادات کا اہتمام اسی طرح اب بھی باقی ہے۔ چنانچہ مفسر قرآن امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں، مرتبہ تفسیر احکام القرآن میں، یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص ان مہینوں میں کوئی عبادت بجا لاتا ہے تو ان مہینوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ایسے شخص کو سال کے باقی مہینوں میں بھی اللہ تعالی کی طرف سے عبادت کی توفیق ملتی ہے. اسی طرح جو شخص ان مہینوں میں خود کو گناہ سے بچا کر رکھے تو سال کے باقی مہینوں میں بھی اس کے لیے گناہ سے بچنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. یہ ان مہینوں کی خصوصیت ہے. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان مہینوں کی فضیلت پر بہت تفصیلی روشنی ڈالی ہے، خصوصاً ماہ ذوالحجہ اور اس کے ابتدائی 10 دنوں کے بارے میں تو بہت اہتمام کے ساتھ ذکر کیا ہے. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں، سید الشہور شہر رمضان، مہینوں کا سردار تو رمضان کا مہینہ ہے. وأعظمها حرمة ذو الحجة، اور احترام کے لحاظ سے عظیم ترین مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے، جو اللہ تعالی کی توفیق سے ابھی شروع ہونے والا ہے. اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد حرمت والے مہینوں میں نفلی روزے رکھنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. چنانچہ فرمایا، ویستحب صوم یوم الخمیس والجمعۃ والسبت فی کل شہر حرام. حرمت والے جو 4 مہینے ہیں، ان میں ہر جمعرات، جمعہ اور ہفتے کا روزہ یہ مستحب ہے. ہر جمعرات، جمعہ اور ہفتے کا روزہ مستحب ہے. اسی طرح فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں سے افضل الاشہر محرم ہے، پھر رجب ہے، پھر ذوالحجہ ہے، پھر ذوالقعدہ ہے، اور پھر ان کے بعد شعبان ہے. المندوب فی الاشہر الحرم ان یصوم 3 ایام من کل منہما، مستحب ہے کہ ان میں جمعرات، جمعے اور ہفتے کا روزہ رکھا جائے. اسی طرح مسند احمد میں اور سنن ابن ماجہ میں ایک صحابی کا واقعہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا، سم شہر الصبر، سب سے پہلے تو فرض ادا کرو. ہمارے ہاں مستحبات پر اور نوافل پر بڑا زور رہتا ہے اور لوگ فرض کی ادائیگی سے غافل رہتے ہیں. سب سے پہلے تو رمضان کا روزہ رکھو جو تم پر فرض ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ کرو. وَصَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، اور ہر مہینے میں 1 دن کا روزہ رکھ لیا کرو. قال زدنی فإن بی قوتن، وہ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے بڑی قوت اور طاقت دی ہے، آپ میرے لیے اس تعداد کو مزید بڑھائیے. قال سم یومین، آپ نے فرمایا، چلو ٹھیک ہے، مہینے میں 2 روزے رکھ لیا کرو. انہوں نے عرض کیا، نہیں، مجھ میں ہمت ہے اور طاقت ہے، آپ مزید بڑھائیے. قال سم 3 ایام، حضور نے فرمایا، چلو ہر مہینے 3 نفلی روزے رکھ لیا کرو. انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اور بڑھائیں، تو آپ نے فرمایا، سم فی الحرم میں وترک، سم فی الحرم میں وترک، سم فی الحرم وترک، انگلیاں اٹھا کے ایسے تین اشارہ کیا کہ حرمت والے مہینے جو ہیں ان میں رکھ لو چھوڑ دو، رکھ لو چھوڑ دو، رکھ لو چھوڑ دو. گویا ہر مہینے میں اس طرح سے تین دنوں کے، ہر ہفتے میں تین دن کے روزے ان حرمت والے مہینوں میں رکھنا مستحب ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا. خصوصاً ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ان کو قرآن و حدیث میں بڑے فضیلت کے دن قرار دیا گیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. اب یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی نے کچھ چیزوں کی کو بطور قسم ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی فضیلت والی چیز کا ہی بطور قسم ذکر فرماتے ہیں. ان آیات کی تشریح میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایام عند اللہ یوم الجمعہ، دنوں میں سے فضیلت کا دن جمعہ کا دن ہے. فضیلت کے حوالے سے اور برکات کے حوالے سے بہت افضل دن جمعہ کا دن ہے. وَهُوَ شَاهِدٌ، اور ان آیات میں جو وَشَاهِدٍ وَمَشْهُود کہا گیا ہے یہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے. اور وَالْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةٍ، اور مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور یوم الموعود سے مراد یوم القیامہ ہے، قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الشفع اور الوتر کے الفاظ میں ذوالحجہ کے 10 دنوں خصوصاً 10ویں اور 9ویں تاریخ کو خاص طور پر متعین فرمایا. اور 9 ذوالحجہ عرفے کا دن، اس کا ذکر تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے فرمایا، فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، لوگو بہترین دعا وہ ہے جو عرفے کے دن اللہ تعالی کے حضور میں عرض کی جاتی ہے، وہ میدان عرفات میں ہو یا یہاں ہو. وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، اور میں اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیمات، وہ اس دن جو بہترین کلمہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرتے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یوم عرفہ آئے گا، عید سے پہلے کا دن 9 ذوالحجہ، اس 9 ذوالحجہ کو ہماری زبانوں پر وہی کلمات کثرت سے ہونے چاہیے جو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی زبانوں پر رہے. وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، میں بھی اور مجھ سے پہلے انبیاء بھی یہ کلمات مسلسل اللہ تعالی کے حضور عرض کرتے رہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ عز وجل من ہذہ الایام، یعنی ایام العشر. فرمایا لوگو یہ ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، اللہ تعالی کے ہاں اعمال صالحہ جن دنوں میں سب سے زیادہ قبول اور منظور ہوتے ہیں اور پسندیدہ اور مبارک ہوتے ہیں، سب سے افضل دن یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. قالوا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں کوئی جہاد کرتا ہے تو عام دنوں میں جو جہاد ہے یہ اعمال جو ان 10 دنوں میں بجا لائے جائیں گے یہ اس جہاد سے بھی افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں اس جہاد سے بھی افضل ہے. الا رجلا خرج بنفسه ومالہ ثم لم یرجع من ذلک بشیء، ہاں اگر کوئی شخص اللہ تعالی کی راہ میں نکلا ہے اور اس نے اپنی جان بھی فدا کر دی ہے اور مال بھی فدا کر دیا ہے اور سب کچھ قربان کر دیا ہے، تو یقینی بات ہے وہ تو بازی لے گیا ہے. اب ان ایام میں کرنے کے کام کیا ہے، ذرا اس پر خاص توجہ دیجئے میرے بزرگوں اور دوستو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی اللہ من العمل فیہن من ہذہ الایام العشر، اللہ تعالیٰ کے ہاں عظمت کے لحاظ سے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی عمل کی پسندیدگی کے لحاظ سے سب سے بہترین عمل وہ ہے جو ان ایام میں کیا جائے. سب سے محبوب تر اور عظیم تر عبادت جو ان ایام میں کی جاتی ہے، عشر ذوالحجہ کے دوران کی جاتی ہے، اس سے اعلی عبادت کوئی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان دس دنوں میں تم نے اپنی زبانوں سے کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور تکبیر اللہ اکبر، اور تحمید الحمدللہ. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ. اور ایک روایت میں ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، ان دس دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت رکھو. گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں، اور سمجھنے کے لیے اس بات کو آسان لفظوں میں میں کہوں کہ تیسرا کلمہ جو ہم اپنی زبانوں پر الحمدللہ پڑھتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے حوالے سے، اس کو ان دس دنوں میں خوب پڑھا جائے، خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر اس تیسرے کلمے کی صورت میں کیا جائے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ جو تیسرا کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جو کلمات اس تیسرے کلمے میں ہیں، اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں ان سب صفاتی ناموں کا مفہوم اس تیسرے کلمے میں موجود ہے. ایک شخص اللہ کے 99 نام لیتا ہے اور دوسرا یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں ان 99 کے علاوہ بھی، کسی نے 700 لکھے، کسی نے اور زیادہ لکھے، اللہ تعالیٰ کی ہستی تو ایسی ہے کہ جیسے وہ خود لا محدود ہے، اس کے نام بھی یقیناً لا محدود ہیں، لیکن مفہوم کے حوالے سے یہ تیسرا کلمہ ایسا ہے کہ تمام تر ناموں کا مفہوم اس تیسرے کلمے میں موجود ہے. اس لیے ایک تو یہ عمل ان دس دنوں میں ہم سب نے جاری رکھنا ہے. اسی طرح 9 ذوالحجہ کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، خوب اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے. دوسری بات، نفلی روزے رکھنا ان ایام میں خاص طور پر اس کی بہت فضیلت آئی ہے. فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد لہ فیہا من عشر ذی الحج، ذی الحجہ کے دس دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کی عبادت کے بہترین اور محبوب ترین دن یہ دس دن ہے. یعدلو سیام کل یوم منہا بسیام سنت، ان دنوں میں جو شخص نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو ایک سال کے برابر روزہ رکھنے کا اجر عطا فرماتا ہے. یعدل سیام کل یوم منہا بسیام سنت، وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور ان راتوں میں قیام کرنا ایسے ہی ہے گویا لیلۃ القدر میں قیام کرنا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ کسی کو اعتراض نہ ہو کہ جناب ایسے کیوں ہو سکتا، ایسے کیوں ہو رہا ہے، یہ اتنی فضیلت کیوں ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ دینے والے ہیں، ہم کیوں اس میں اپنے طور پر ذہن کو محدود کریں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جتنا بڑا وہ سخی ہے اس کی عطا بھی اتنی بڑی ہے، اس لیے اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اللہ سخی ہیں، ان کی سخاوت بھی بڑی ہے۔ میں نے آپ کو سنایا کہ حاتم تائی کے پاس جب کوئی آیا کہ جناب ایک مٹھی بھر جو دے دیجئے، تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ ایک بوری اٹھا کے اس کو جو کی دے دو، اسے جو کی ضرورت ہے۔ خادم نے کہا حضرت یہ تو مٹھی مانگ رہا ہے اور آپ کہتے ہیں بوری اٹھا کے دو، انہوں نے فرمایا ہماری مٹھی اتنی ہی ہوتی ہے۔ اب ہر ایک کا اپنا ظرف ہے، ہر ایک کا اپنا ظرف ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہ بات کہی ہے، قل اے پیارے ان سے کہہ دیجئے لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر میری رحمت کے خزانے، میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے اور تمہارے ہاتھوں میں ہوتے، تو اذ لامسکتم خشیت الانفاق، تو تم خیرات روک کر رکھتے کہیں زیادہ دینے سے خرچ ہی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن اس نے خزانے اپنے پاس رکھے ہیں اور خرچ کرنے والا اور عطا کرنے والا بھی وہی ہے، اس لیے اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اور اسی طرح خصوصاً 9 ذی الحجہ کا روزہ، یہ مسنون ہے، پہلے روزے مستحب ہیں، یہ مسنون ہے، اور اس کی فضیلت من صام یوم عرفہ کان لہ کفارۃ سنتین، جو شخص عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ 2 سال کے صغیرہ گناہ اس کے معاف فرما دے گا۔ ہاں حاجی حضرات، میں جو حج پر جا رہے ہیں آپ میں سے، یا حج پر جانے کا اللہ موقع دے، اللہ سب کو موقع دے، آمین کہہ دیجئے۔ حاجی حضرات میدان عرفات میں 9 ذوالحجہ کا روزہ نہ رکھیں تاکہ دقت سے بچے رہیں، دقت سے بچے رہیں۔ تیسرا کام، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم حلال ذی الحجۃ وأراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ وأظفارہ، فرمایا جب چاند نظر آئے ذو الحجہ کا اور تمہارا ارادہ قربانی دینے کا ہو، تو پھر بال نہ کٹوانے ہیں، اور بال نہیں کٹوانے اور ناخن نہیں کٹوانے۔ یہ عمل مستحب ہے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب عشر ذو الحجہ شروع ہو جائے وَأَرَادَ بَعْضُكُمْ أَنْ يُزَحِّيَ، اور تمہارا قربانی دینے کا پروگرام ہو، فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا، پھر بال نہ لو، وَلَا يَقْلَمَنَّ ظَفْرًا، اور ناخن نہ کاٹو۔ اب ذرا میں یہ وضاحت کر دوں، چونکہ اب اور تو کوئی ذریعہ ان مسائل کے بتانے کا رہا نہیں، دینی مسائل کے معلوم کرنے کا اور بتانے کا کہ جو ذرائع تھے وہ آہستہ آہستہ بڑے محدود ہو گئے ہیں۔ لہذا میں اس اجتماع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات آپ سے عرض کر دوں، آپ اوروں کو بتائیں کہ ناخنوں اور غیر ضروری بالوں کے بارے میں شرعی تعلیم کیا ہے، ناخنوں اور غیر ضروری بالوں کے بارے میں شرعی تعلیم کیا ہے۔ فرمایا الافضل ان یقلم اظفارہ وَيَقُصَّ شَارِبَهُ وَيَحْلِقَ عَانَتَهُ وَيَنَزِّفَ بَدَنَهُ بِالْإِغْتِسَالِ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ. افضل ترین عمل تو یہ ہے، افضل عمل یہ ہے کہ اپنے ناخنوں کو کاٹے اور مونچھیں ترشوائے، باقی مونچھیں ترشوائے اور اپنی بغلوں کے بال لے، غیر ضروری بال زیر ناف اور بغلوں کے بال، اور اپنے بدن کو صاف ستھرا کرے نہانے کے ذریعے سے، فی کل اسبوع ہر ہفتے، افضل تو یہ عمل ہے. وَإِلَّا فَفِي كُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، ورنہ 15 دنوں میں یہ عمل دہرائے. وَلَا عُذْرَ فِي تَرْكِهِ وَرَاءَ الْأَرْبَعِينَ، میکسیمم 40 دن ہے. وَيَسْتَحِقُّ الْوَعِيدَ، اگر 40 دن سے اوپر چلا گیا اور غیر ضروری بال، بغلوں کے بال، زیر ناف بال اور ناخن نہیں ترشوائے، تو یہ اس پر وعید اور پھٹکار کا مستحق بن جائے گا. فالاول افضل والثانی الاوسط والاربعون الابعد، انتہائی صورت 40 دن ہے، انتہائی صورت، ورنہ ہفتے میں یا 15 دنوں میں ضرور یہ عمل کرے. چوتھا کام، 9 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک تکبیر تشریق کہنی ہے. ارشاد باری تعالی ہے، وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، ان گنے ہوئے دنوں میں اللہ کا خوب ذکر کرو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی، اے علی، کبر فی دوبور صلاة الفجر من یوم عرفت الى آخر ایام التشریق، آخر ایام التشریق صلاة العصر. اے علی، یوم عرفہ یعنی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن کی عصر تک، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ان کلمات کو تم نے کہنا ہے. اب ذرا غور کیجئے، 9 ذوالحجہ کی فجر سے 13 ذوالحجہ کی عصر تک 23 نمازوں میں، کتنی نمازیں؟ 23 نمازوں میں فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کہنا واجب ہے. یہ واجب ہر مرد پر ہے، عورت پر ہے، مقیم پر ہے، مسافر پر ہے، حاجی پر ہے، غیر حاجی پر ہے، اکیلے نماز پڑھنے والے پر ہے، با جماعت نماز پڑھنے والوں پر ہے، سب پر واجب. بلکہ اگر ایام تشریق میں کوئی نماز قضا ہو گئی اور ایام تشریق میں ہی اس کو ادا کیا، تو اس نماز کے بعد بھی یہ تکبیر کہنا واجب ہے. فرض نماز پڑھ کر یہ تکبیر ایک مرتبہ کہنا واجب ہے، اور نماز عید الاضحیٰ کے بعد بھی یہ تکبیر یقینی بات ہے کہہ لینی چاہیے. پانچواں کام، میرے بزرگوں اور دوستو، بلکہ یہاں میں پانچواں کام عرض کرنے سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ پانچویں کام کا تعلق چونکہ عید الاضحیٰ کی رات سے ہے، اس سے پہلے یوم عرفہ ہے، اس سے پہلے 9 تاریخ، 9 ذوالحجہ، یہ 9 ذوالحجہ کے دن کو عام دن نہ سمجھو، یہ بہت مبارک دن ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما رؤی الشیطان یوما هو فیہ اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغیظ منه فی یوم عرفہ، شیطان کو سب سے زیادہ ذلیل، حقیر، رسوا اور شدید ترین غصے میں مبتلا عرفے کے دن دیکھا گیا ہے. اس لیے وما ذالک الا لما یرا من تنزل الرحمتی، جتنی رحمتیں اس دن میں نازل ہوتی ہیں اور جتنے بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ اس دن معاف کر دیتے ہیں، ان کو دیکھ کر شیطان بڑا پریشان ہوتا ہے. بدر کے دن جو کچھ اس نے دیکھا وہ یقیناً اس کے لیے پریشانی کا باعث بنا، اسی طرح اس دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو بہت رسوا، اس کی رسوائی کا انتظام کر دیتے ہیں گویا. چنانچہ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں اذا کان یوم عرفہ، جب عرفے کا دن ہوتا ہے، ان اللہ ینزل الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر خصوصی تجلیات نازل فرماتے ہیں، فیباہی بہم الملائکہ، اور فرشتوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں قل انظروا الی عبادی، ذرا میرے بندوں کی طرف دیکھو، میدان عرفات میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اتونی شعثا غبرا زاجین من کل فج عمیق، بڑے تنگ راستوں سے گزرتے ہوئے دبلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر اور دور دور سے سفر کرتے ہوئے بکھرے بالوں کے ساتھ غبار آلود چہرے لیے میرے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں، اشہدکم انی قد غفرت لکم، گواہ رہو فرشتو میں نے ان سب کو معاف کر دیا. فیقول ملائکۃ یا ربی فلان کان یرحق وفلان وفلانۃ، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس میں اس اجتماع میں تو فلاں فلاں لوگ بھی ہیں، فلانی فلانی عورتیں بھی ہیں، گویا گناہگاروں کا خاص طور پر تذکرہ کرتے ہیں کہ فلاں فلاں عورتیں بھی ہیں اور فلاں فلاں مرد بھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کے صدقے سے ہم نے ان کو بھی معاف کر دیا. فما من یوم اکثر عتیقم من النار من یوم عرفہ، حضور نے فرمایا اس دن اللہ تعالی جن کے لیے جہنم کے فیصلے ایک طرح سے اللہ کے علم کے مطابق ہو چکے تھے، ان کو اپنی مہربانی اور رحمت کے صدقے سے آزاد کر دیتے ہیں. پانچواں کام جس کی طرح میں چاہوں گا آپ کی توجہ ہو، وہ ہے عید الاضحیٰ کی رات کو خصوصاً عبادت میں گزارا جائے. یہ چاند رات کو جو ہم بربادی کا سامان کرتے ہیں، جتنی نیکیاں رمضان میں کی چاند رات میں خیر سے جا کے سارے شاپنگ بیگ سینٹرز میں جا کے ان پر چھری پھیر دیتے ہیں، اور چاند رات کو جس طرح سے ہمارے ہاں منانے کا رواج ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس ہدایات جاری فرمائے. حضور نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا خمس لیالن پانچ راتیں ایسی ہیں، لا يرد فيهن الدعاء، جن میں اللہ تعالی اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. اللہ مانگتے ہیں اللہ انہیں عطا کرتا ہے. ایک لیلۃ الجمعہ، جمعے کی رات، یعنی جو گزشتہ رات گزری ہے وہ جمعرات جس کو ہم کہتے ہیں، وہ دراصل جمعے کی رات. وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن رَجَب، اور رجب کے پہلی رات. وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِّن شعبان، اور شعبان کے نصف کی رات، پندرہویں شعبان. وَلَيْلَةَ الْعِيدِ، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات. یہ راتیں ایسی ہیں کہ ان میں جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی جھولی پھیلاتا اور ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کی رحمت پورے جوبن پہ ہوتی ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. حضرت معاذ حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا من احیا اللیال الاربع وجبت له الجنہ، جو شخص فرائض ادا کرتا ہے، اللہ کے احکام کو بجا لاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان چار راتوں کو بیدار رہتا ہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے اس کے لیے جنت یقینی ہو جاتی ہے. ایک لیلۃ التربیہ 8 ذوالحجہ و لیلۃ عرفہ اور عرفے کی رات یعنی 9 ذوالحجہ و لیلۃ النحر و لیلۃ الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات اور عید الفطر کی رات. تو امام منابی فرماتے ہیں, حدیث کے محدث ہیں بہت معروف, فَيُسَنُّ قِيَامُ هَؤُلَاءِ اللَّيَالِي, ان راتوں میں قیام کرنا, وَالتَّضَرُّعُ اور عاجزی سے, وَالْإِبْتِحَالُ اور گڑ گڑا کر اپنے اللہ سے خیر مانگنا, اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے, پوری امت مسلمہ کے لیے, بلکہ پوری انسانیت کے لیے خیر مانگنا, یہ مسنون ہے. وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ يُعَاذِبُونَ عَلَيْهِ, اور ہمارے اکابر اور ہمارے مشائخ اور ہمارے علماء اور ہمارے بڑے جو اب تک گزرے ہیں وہ ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے تھے. اللہ تعالی کی مہربانی سے جمعرات کے دن سے ذوالحجہ کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے. ذوالحجہ کا آخری عشرہ جمعرات کے دن سے شروع ہو رہا ہے. میں پھر دہرا دوں, ایک تو یہ کہ ان 10 دنوں میں کثرت سے تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا ہے. تیسرا کلمہ ہی نہیں پڑھنا بلکہ تیسرے کلمے کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کرنا ہے. ہم صرف پڑھنے تک رکھتے ہیں, ہم بہت سے کاموں کو پڑھنے تک رکھتے ہیں, دراصل پڑھنا نہیں ہوتا, اصل اللہ سے مانگنا ہوتا ہے دعا. بہت سارے لوگ کتابوں کی دعائیں, ان میں سے دعائیں پڑھ رہے ہیں, پڑھی نہیں جاتی میرے بزرگوں اور دوستوں, اللہ سے مانگی جاتی ہیں. تیسرا کلمہ پڑھنا نہیں صرف, تیسرے کلمے کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کرنا ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, اور خصوصاً 9 ذوالحجہ کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور دوسرا عمل میں نے عرض کیا کہ ہم نے اس عشرہ کے نفلی روزے رکھنے ہیں اللہ کی مہربانی سے, اللہ کی توفیق سے, تاکہ نفلی روزوں کے بدلے میں, ہر دن کے بدلے میں اللہ تعالی 1 سال کا نفلی روزوں کا اجر عطا فرماتے ہیں. اور تیسرا کام جن کو اللہ تعالی نے توفیق بخشی ہے اور وہ قربانی کے واجب ادا کر رہے ہیں, وہ ان دنوں میں بال نہ کٹوائیں, ناخن نہ کٹوائیں. اور چوتھا, 9 ذوالحجہ سے لے کے 13 تاریخ تک ہر نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور پانچواں, عید الاضحیٰ کی رات کو جتنا ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزارنا ہے. لیکن یہ بات میں آپ سے پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ساری رات نہیں جاگ سکتا, وہ مغرب کی نماز اور فجر عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے, تو حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو آدھی رات جاگنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور اگر فجر بھی با جماعت پڑھتا ہے تو اللہ اس کو ساری رات جاگنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم یہ عمل کیا جائے تو اس عشرے کی برکات سے ہم پورے طور پر مستفید ہوں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.